قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل
محمد.
اعزائے گرامی بزرگان عالی قدر، اس ماہ مبارک رمضان کے 10 روزہ مجالس کے اندر کے جہاں روزے کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور کئی مومنین ایسے ہیں کہ جس سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ روزے کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کر سکیں. ویسے تو ماشاءاللہ یہاں پر جو مومنین کی تعداد ہے، جو شرکت کرنے والی ہے، وہ یقیناً نماز جیسی عبادت کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی ہیں، واجبات اور مستحبات جانتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے باتیں گزارش کرنا چاہوں گا. اور خود ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ بہت سارے مومنین ایسے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، حتیٰ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ہر روز ایک سپارہ مکمل کرتے ہیں، لیکن جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید ان کے سامنے موجود ہوتا ہے، قرآن مجید وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، ان کی زبان حرکت نہیں کر رہی ہوتی. کہ اگر انسان الفاظ کو ادا نہ کرے اور دل میں قرآن مجید پڑھتا رہے تو کیا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ مراجع فرماتے جی نہیں. قرآن مجید اٹھانے کا ثواب مل جائے گا، قرآن مجید کی عبادتوں کو دل سے گزارنے کا ثواب مل جائے گا، قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب مل جائے گا، شاید سمجھنے کا ثواب مل جائے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کو زبان سے ادا نہ کیا جائے. اور یہی معاملہ نماز کے اندر بھی آتا ہے. نماز میں بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو آہستہ آواز میں نماز پڑھتے ہیں. ہمارے بھی شاید آہستہ آواز کروانے کے لیے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. آہستہ آواز کی مقدار کیا ہے؟ کیا انسان دل میں نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر، جسے مسئلہ بھی معلوم ہو کہ نماز میں آواز ہونا ضروری ہے، جان بوجھ کر اس طریقے سے نماز پڑھے، اس کی نماز نماز نہیں ہے، نماز باطل ہے. نماز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی آواز کم از کم زبان سے ادا ہو کہ خود انسان سن سکے. یہ تو کم از کم آواز ہے، جو خواتین کے نمازوں کی آواز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثر خواتین کے یہاں یہ مسئلہ ہے. جب آہستہ آواز میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل میں نماز پڑھنا ہے. دل میں نماز نہیں ہوتی، نماز پورے جسم سے انجام پاتی ہے جس کے اندر زبان بھی شامل ہے. اور جتنے مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو واجب ہے کہ فجر کی نماز میں اور مغربین کی نماز میں سورہ الحمد اور کوئی بھی دوسری سورہ بلند آواز سے پڑھیں. اس بلند آواز سے کیا مطلب ہے؟ مائک لے کر پڑھیں. بلند آواز کا مطلب یہ کہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ اگر کوئی دوسرا موجود ہو تو وہ سن سکے. یہاں پر بہت سارے لوگ اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی موجود نہ ہو تو کسی کو پکڑ کر سنانی ہے. کسی کو پکڑ کر نہیں سنانی ہے, اگر کوئی موجود ہو تو وہ سن لے, اتنی بلند آواز ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی اشارت ہے کہ کبھی کبھار شور و غل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان بلند آواز سے پڑھے تب بھی وہ لگتی نہیں کہ بلند آواز ہے, کیونکہ دوسروں کی بلند ہوتی ہے. تو وہاں کتنی آواز سے پڑھنا ہے؟ وہاں پر مہاراج جی بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شور و غل نہ ہوتا تو تمہاری آواز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ بلند بن جاتی اور دوسروں تک پہنچ جاتی, اتنا کافی. لہٰذا ان تین نمازوں کے اندر تو باقاعدگی سے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے مرد حضرات کے لیے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے اور مستحبات ہیں, یعنی چھوٹے موٹے کا لفظ یہ ہے کہ کرنا بہت کم ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان اپنی نماز کا آغاز کرے تو نماز کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے, یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ الحمد کا آغاز کرے. صرف پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے ایک مرتبہ کہنا. اسی طریقے سے جب بسم اللہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو بسم اللہ کے بارے میں گیارہ امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ مؤمن کی علامات میں سے کہ جب وہ نماز میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے. تو چاہے ظہرین کی نماز مرد حضرات انجام دے رہے ہیں لیکن پھر بھی جب بسم اللہ پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں, جیسے وہ امام جماعت کو پڑھتا ہوا سنتے بھی ہیں, تو بلند آواز سے پڑھنا مستحب. پھر جب الحمد مکمل ہو جائے تو کون سی دوسری سورہ کا آغاز کریں؟ بزرگان جاتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ فجر کی تلاوت کیجیے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی, یہ بھی مستحب ہے. اچھا, ایک مستحب اس کے اندر اور آتا ہے, جو جماعت میں جب شریک ہوتے ہیں اس وقت تو سب ادا کرتے ہیں لیکن تقریباً 99% افراد وہ ہیں جب وہ فرادہ پڑھتے ہیں یہ مستحب بھول جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب سورہ الحمد مکمل ہوتی ہے تو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے نمازوں کی طرف سے, الحمدللہ رب العالمین. ہمارے یہ نعرہ بڑا ہوتا ہے, ان کا چھوٹا ہوتا ہے. یہ جو نعرہ جماعت کے اندر بلند ہوتا ہے یہ فرادہ نماز کے اندر بھی پڑھنا مستحب ہے. جب انسان سورہ الحمد کو مکمل کرے تو فرادہ نماز ہو تب بھی کہے الحمدللہ رب العالمین, اور جب سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے بعد یہ جملہ پڑھنا مستحب ہے, جو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قنوت سے پہلے پڑھنا مستحب ہوتا ہے, کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا. وہ اصل میں قنوت سے پہلے مستحب نہیں ہے, اصل میں سورہ اخلاص کے بعد مستحب ہے. تو اگر کسی نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی نہ پڑھا ہو, سورہ زلزال پڑھ لیا, سورہ انا اتینا پڑھ لیا, کوئی دوسری سورہ پڑھ لیا, تب یہ مستحب اٹھ جائے گا. یہ مستحب سورہ اخلاص کے ساتھ مختص ہے, چاہے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں, دوسری رکعت میں پڑھ لیں, سورہ اخلاص کے بعد کہیں کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ رب نے گروت پڑھ دیجیے گا محمد والا. ہمارا موضوع ہے معاش شناسی کے عنوان سے, اور بزرگان جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ قیامت کو پہچانا جائے. آج کل کی زندگیاں ہی ہماری تو قیامت بن گئی ہے, لیکن اس زندگی کو دیکھ کر اگر قیامت کے کچھ آثار سمجھ میں آتے ہیں تو پھر اس قیامت کو یاد کیجئے کہ جو اس سے بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ عجیب و غریب. قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں دو آیتیں ایسی ملتی ہیں جو بظاہر ٹکرانے والی ہیں, اور دونوں آیتیں کچھ سوروں کے گیپ کے بعد آئی. ایک آیت آئی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اور ایک آیت آئی فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کتنے عرصے کی ہے, جب یہ حساب و کتاب ہو جائے گا تب پھر انسان جنت یا جہنم میں جائے گا. انشاءاللہ یہاں پر تو دوسرے طبقے کے لوگ تو نہیں ہیں, لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو بعد میں شروع ہوگی. اس سے پہلے جو قیامت کا حساب و کتاب ہے یا اٹھانا جانا ہے یا سارے جو مراحل ہے, شفاعت کی منزل ہے, دوسرے منازل ہیں, وہ کتنے عرصے میں طے ہوں گے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ 1,000 سال میں طے ہوں گے. وہ دن ایسا ہے جو 1,000 سال پر مشتمل ہوگا. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے. بلکہ انسانوں کے علاوہ جنات کا حساب و کتاب ہو رہا ہے اور جن جن کو بھی شریعت یا ذمہ داری عطا کی گئی تھی ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہے. ایک آیت یہ کہتی ہے, اس کے کچھ سوروں کے بعد تقریباً 30 کے قریب سورے گزرتے ہیں اور غالباً سورہ معارج کی آیت ہے جس میں شاد ہوتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. آیت بالکل وہی ہے, صرف ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. اس میں تھا کہ وہ دن 1,000 سال کے برابر ہوگا, اب آیت آئی وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ 50 کا لفظ پہلی والی آیت میں نہیں تھا, دوسری والی آیت میں 50 کا لفظ آ گیا. اب نیا پڑھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ شاید غلطی ہو گئی, لکھنے کے اندر غلطی ہو گئی, ترجمے میں غلطی ہو گئی, کس میں غلطی ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ کہ چاہے پاکستان کا آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایران کا, سعودیا کا, کہیں کا بھی قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی آیت ملے گی. ایک جگہ پر 50 کے بغیر ہے, ایک جگہ پر 50 کے ساتھ. اب مفسرین نے تحقیق کی, آخر اس کا مطلب کیا ہے, قیامت کے 1,000 سال کی ہے یا 50,000 سال کی ہے؟ ایک دو سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پورے ایک لفظ 50 کا مسئلہ ہے. کیا کیا جائے؟ اس مشکل کو فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے, خبردار اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. اور یاد رکھو قیامت میں 50 منزلیں ہیں اور ہر منزل 1,000 سال کے برابر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ وہ آیت کیوں کہہ رہی تھی کہ قیامت 1,000 سال کے برابر ہے اور یہ آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ قیامت 50,000 سال کے برابر ہے. اگر ایک ایک منزل کو, ایک ایک مرحلے کو دیکھا جائے تو ایک ایک مرحلہ 1,000 سال کے برابر ہے, اور مجموعاً پوری قیامت کو دیکھا جائے تو پوری قیامت 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ قیامت کے آغاز کے بارے میں دو طرح سے ہم بات لے کے چل سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا کا اختتام ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی دنیا, سب کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا, دوسری مطلب سور پھونکا جائے گا, اس وقت قیامت کا آغاز ہوگا. لیکن ختم مطلب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامته, جو آدمی مر گیا اس کے لیے قیامت زندہ ہو گئی. بس موت اور زندگی کا فاصلہ ہے, قیامت زندہ ہو گئی, یہیں سے قیامت کے مراحل شروع ہو گئے. اب قیامت کے کچھ مراحل کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے, آیتوں میں ملتا ہے, لیکن میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی اور خود کتابوں کے اندر بھی بعض مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے جو 50 مراحل بنتے ہیں ایمان کی روایت کی روشنی میں, وہ کہیں پر بھی مکمل طور پر نہیں ملے. مختصرا ایک خاکہ ذہن میں آ جائے پہلی گفتگو کے اندر کہ قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے, بزرگان جانتے ہیں, صرف نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ذہن میں آ جائے. تقریباً 15 مقامات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پہلا مقام کیا ہے کہ انسان ملک الموت سے ملاقات کرے گا, یہ اس کو شرف حاصل ہوگا, ملک الموت سے ملاقات ہوگی. اور ملک الموت سے ملاقات ہوتے ہی قیامت میں وہ جنت اور جہنم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مؤمن کی روح ہوگی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ جائے, اور کافر کی ہوگی تو سختی کے ساتھ نکالی جائے گی. ایک مرتبہ مولائے کائنات کو درد چشم ہوا, آنکھوں میں بہت زیادہ پین تھا, اتنا پین تھا کہ زندگی میں مولا کو اتنا درد نہیں ہوا تھا. یہ خود مولا نے فرمایا ہے. رسول اللہ عیادت کے لیے آئے اور مولا سے کہا کہ اے علی, میں تمہیں بتاؤں, جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرتا ہے تو لوہوں کی سلاخوں کو اس کے جسم میں گاڑ دیتا ہے اور اس کے ذریعے روح کو قبض کرتا ہے. یہ جملے ایسے تھے. اور کیا پھر مولا نے, رسول اللہ نے فرمایا اے علی, جب یہ تکلیف ہوتی ہے کافر کو تو کہتا ہے کہ تکلیف جہنم میں جلائے جانے کی تکلیف سے زیادہ سخت ہے. یہ حدیث کے جملے سنے مولا نے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ, اس حدیث کو تکرار فرمائیے, یہ حدیث تو ایسی ہے جب میں حدیث سنتا ہوں تو میرا درد ختم ہو جاتا ہے. رسول نے دوبارہ سے جملے ارشاد فرمائے. پھر مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ, یہ بتائیے
جب کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتی ہے. کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ایسے افراد ہیں جن کی روح ملک الموت اسی انداز سے قبض کرتا ہے؟ رسول نے فرمایا جی ہاں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ملک الموت ان کی روح بھی اسی طرح نکالتا ہے. پہلا، ظالم حکمران. حکومت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. انسان گھر کی حکومت حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے. لیکن اگر پورے ملک کی، پورے شہر کی حکومت حاصل ہو، بہت مشکل کام ہے. حکومت کے بارے میں ایک عارف نے جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ تمہاری ایک دعا قبول ہونے والی ہے، تم کون سی دعا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کا حاکم عادل بھیجتے ہیں، عادل حکمران بھیجتے ہیں. یہ عادل حکمران وہ ہے کہ خود بھی فائدے میں رہے گا، اور چونکہ حکومت کر رہا ہے اس لیے سارے رائے کو بھی فائدہ پہنچائے گا. اس لیے اس عارف نے دعا مانگی تھی. تو پہلا وہ ہوگا جو ظالم حکمران ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ظلم کر رہا ہے، اس کی روح اس انداز سے قبض کی جائے گی. دوسرا شخص یہ وہ ہے جو مال یتیم کو کھانے والا ہے، جس کے اوپر کوئی سایہ کرنے والا نہیں تھا، اس کا مال چھین لیا، تمہاری روح اس طرح سے قبض کی جائے گی. اور تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے، البتہ سچی عدالت میں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح امام کی حکومت میں یا نائب امام کی حکومت میں قائم عدالت ہو، وہاں جا کر جھوٹی گواہی دینے والا، اس کی روح بھی اس انداز سے قبض کی جائے گی. ورنہ بہت سارے ممالک کے اندر خود ہم سمیت ہماری جو عدالتیں وہ درست عدالتیں، صحیح اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے کیونکہ امام یا نائب امام کی سرپرستی نہیں ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اس موت کی منزل کے بعد، اور وہ موت کی منزل جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا عائشہ فرماتے ہیں، اذا كنت في ادبار والموت في اقبال فما اسرع الملتقى، جب تم جا رہے ہو، موت آ رہی ہے، تو کتنی جلدی ملاقات ہونے والی ہے. اس موت کے بعد جو منزل آتی ہے وہ قبر کی منزل ہے. قبر میں جب اتارا جائے گا، خاص طور پر اس کی پہلی رات بہت سنگین ہے، بہت بھاری ہے، اور اتنی بھاری ہے شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاد الجنان لکھی، اور یہ بہت بڑے ہمارے عالم دین تھے، گمنامی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور ان کی ماں وہ تھی، جب دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو کر کے پلایا کرتی تھی، با وضو ہو کر. شیخ عباس قمی آیت اللہ بھی، مشتہد بھی اور محدث بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف گیا، ویسے تو قم کے رہنے والے تھے، نجف اشرف گئے، وہاں پر واجب السلام میں فاتح خانی کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، زیارت پڑھنے کے لیے گئے تھے. واجب السلام میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا، سنا کہ کوئی اونٹ پھنسا ہوا ہے اور اس کی چیخنے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے واجب السلام کی زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے. یہ پہنچے دیکھنے کے لیے کہاں پر اونٹ پھنسا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، اس کو نکالنے کے لیے پہنچے. اچھا، یہ بھی ان کا طریقہ تھا کہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے خود اونٹ کی طرف گئے بچانے کے لیے. جب وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی اونٹ ہی نہیں ہے. اصل میں جہاں سے آواز آ رہی تھی وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ ایک تابوت اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، اور دراصل وہ آواز اس تابوت سے آ رہی تھی، اور تابوت میں جو شخص موجود تھا وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ہمیں دفن نہ کرو، ہمیں دفن نہ کرو. یہ چیخنے کی آواز اس کی اتنی سخت تھی کہ ساری زمین ہل رہی تھی. لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جو تابوت اٹھانے والے تھے وہ سنجیدگی کے ساتھ تابوت دفن کر رہے تھے، انہیں کوئی خبر نہیں تھی. تو یہ منظر دیکھنے والے بھی عارف ہوتے ہیں جو یہ منظر دیکھ پاتے ہیں. تو قبر کی پہلی رات بطور خاص بہت زیادہ سخت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے خیر بیان بھی کیا کہ وہ آدمی وہ تھا کہ جو ظالم حکمران تھا جس پر یہ آفت آئی تھی. اس قبر کی پہلی رات کے بارے میں ایک عبادت وہ ہے جو بہت معروف ہے اور اس کو انجام دینا چاہیے انسان کو، اور وہ ہے کہ انسان نماز وحشت قبر پڑھے. آیت اللہ فتح علی سلطان آبادی ہمارے 100 سال پہلے گزرے ہوئے ایک مرد اور مجتہد ہیں. ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی محب اہل بیت کی وفات کی خبر سنتے تھے، نماز وحشت قبر پڑھا کرتے. یعنی تقریباً روزانہ ان کی عادت تھی کہ نماز وحشت قبر پڑھا کرتے تھے. کسی نہ کسی کی خبر آتی تھی، کسی مومن کا، کسی شیعہ کا انتقال ہو گیا، وحشت قبر پڑھا کرتے. ایک ان کے دوست سے اگلے دن ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. تازہ ایک مومن تھا جس کی وفات ہوئی تھی، میں نے اس کو خواب میں دیکھا. اس نے خواب میں آپ کا تذکرہ کیا، میں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے قبر کی رات کیسے گزری، کہا نہ پوچھو، ایسی وحشت، ایسی تنہائی تھی، کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا. رشتے دار موجود تھے، دوست احباب موجود تھے، لیکن بات کہاں سنتے تھے، بالکل تنہائی، خوب اندھیرا. یعنی گویا ایسا محسوس ہو کہ اگر کوئی نوجوان افریقہ کے جنگل میں چلے جاؤ جہاں اندھیری رات ہو، کون سا وحشی جانور آگے کھا لے گا کچھ نہیں پتا. عجیب عجیب آوازیں آ رہی. کہتے ایسی وحشت، ایسی خوفناک وحشت کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نماز ہے جو مجھے ہدیہ کی گئی، اور مجھے پتہ چلا کہ نماز ہدیہ کرنے والا کون ہے، یہ آقا فتح علی سلطان آبادی ہے. اور مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی ہے، تم جا کر ان سے کہنا کہ خدا تمہارے والد پر رحم کرے، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. اب یہ سوال کرتے دوست آ کر کہ آپ نے دو رکعت وہ کون سی نماز پڑھی تھی. انہوں نے پھر نماز وحشت قبر ان کو سکھائی کہ یہ نماز وحشت قبر کا طریقہ ہے. بزرگان جانتے ہیں پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد سورہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. اور جب نماز مکمل ہو جائے تو صلوات بھیجنا ہے. ویسے تو نماز مکمل ہونے کے بعد بھیجنا ہے، لیکن ابھی بھی بھیجے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہنا ہے وب اصوابہ الا قبر فلان ابن فلان، یعنی پروردگار اس نماز کا ثواب فلان ابن فلان کو ہدیہ کرتے ہیں. تو قبر کی پہلی رات یہ انسان کو گزارنا ہوگی، اور اس کے بعد پورے اس کے مراحل ہیں. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، منکر و نکیر کے سوالات. اصول دین کے بارے میں بھی ہوں گے سوالات، جو ابتدائی طور پر ہوں گے، من ربک، من نبیک، من امامک، اس طرح کے سوالات ہوں گے. پھر یہ کہ نماز کی پڑھی نہ پڑھی، روزے رکھے نہ رکھے، حج کیا نہیں کیا، یہ سوالات ہوں گے فروع دین کے بارے میں. جب یہ سوالات جواب ہو جائیں گے، اس کے بعد اب کیٹیگری شروع ہو جائے گی. یہاں سے جنت کا آغاز ہو گیا، یہاں سے جہنم کا آغاز ہو گیا. اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے برزخی پیریڈ. عام طور پر جب لفظ استعمال ہوتا ہے برزخ کا، تو لوگ سمجھتے ہیں دوزخ اس کا مطلب ہے. دوزخ الگ چیز ہے، برزخ الگ چیز ہے. برزخ کے اندر دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے. تو بعض لوگوں کے یہیں سے قبر کے اندر ہی جنت کا پیریڈ شروع ہو جائے گا، اور بعض لوگوں کے لیے جہنم کا پیریڈ ہوگا. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پروردگار کی بارگاہ میں جا کر تمہاری شفاعت کر دیں گے، لیکن برزخ کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. یعنی قیامت میں، یہ علماء کرام کا نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قیامت کے میدان میں جب انسان پہنچے گا، جتنے محبان اہل بیت ہیں وہ سب جنت میں جانے والے ہیں، یہ اکثر علماء کا نظریہ ہے، سوائے چند افراد. البتہ یہ جتنے بزرگان کا نظریہ ہے وہ ساتھ نہیں بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ انسان نے اگر برائیاں کی ہوگی تو وہاں پر جا کے معاف ہو جائے گی، زندگی بھر برائیاں کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انسان کی موت واقع ہوگی، وہیں سے قیامت کا پیریڈ شروع ہو گیا، چھوٹی قیامت کا پیریڈ شروع ہو گیا. اس قیامت کا پیریڈ جو شروع ہوا ہے قبر تک باقی رہے گا. اس قبر کے اندر مومن کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، محبان اہل بیت کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ برے کردار کا. اور جب وہ گناہوں سے دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اور نئی قیامت آئے گی، وہاں پر سب کے سب محبان اہل بیت جنت میں جائیں گے. البتہ اس کے اندر درجات میں فرق ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے. حتی ایسے درجات ہیں، بعض ایسے ہوں گے جو اہل بیت سے ایک مرتبہ سال میں ملاقات کریں گے، بعض ہر مہینے کریں گے، بعض ہر ہفتے کریں گے، اور بعض اہل بیت کے پڑوس میں ہوں گے جو جب چاہیں گے ملاقات کریں گے. درود پڑھ دیجیے گا محمد. اب اس کے بعد پہلا سور پھونکا جائے گا. قبر میں انسان چلا گیا، قبر میں کتنے عرصے رہتا ہے وہ انسان کے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، جناب اسرافیل کی ذمہ داری کے سور پھونکیں گے. اب قرآن مجید کی آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ دن وہ ہوگا جب زمین میں شدت کے ساتھ زلزلہ آئے گا، اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ پہاڑ روئیں بن جائیں گی، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور انسان اپنے آپ سے سوال کرے گا تو کیا لے کر اس بارگاہ میں آیا ہے. یہ وہ دن ہوگا. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جناب اسرافیل کی ذمہ داری ہے کہ سور پھونکیں گے, لیکن سور کا بھی طریقہ ہے. جناب اسرافیل دنیا میں بیت المقدس میں آئیں گے, جو ہمارا پہلا قبلہ تھا, اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے, جو ہمارا دوسرا قبلہ تھا, اور پھر آواز کو بلند کریں گے, سور پھونکیں گے, سارے انس و جن جانور کیڑے سب مر جائیں گے, حتی فرشتے بھی مر جائیں گے, جو مقرب ترین فرشتے وہ بھی مر جائیں گے. اور مولا سجاد یہ فرماتے ہیں کہ خود جناب اسرافیل کی بھی موت آ جائے گی, وہ بھی مر جائیں گے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھماکہ کرنے والا ہوتا ہے, اب خیر وہ تو کسی اور وجہ سے ہی مرتا ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے ایک ساؤنڈ کی وجہ سے. جب دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, کوئی اور مرض ہے, ان کو چھرے نہیں لگے ہیں دھماکے کے, فقط آواز سن کر ان کو موت آ گئی. یہ دھماکے کی آواز, دنیا کا دھماکہ. وہ جناب اسرافیل دھماکہ ایسا کریں گے کہ چاہے انسان صحت مند ہو, تندرست ہو, فرما ہو, اس کا بھی انتقال ہو جائے گا, اور خود جناب اسرافیل کا بھی انتقال ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے خود کچھ حملہ کرنے والے, خود ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, البتہ ان کے کچھ اور وجہ سے ہوتا ہے, لیکن آواز اتنی بلند ہوگی کہ ان کا بھی انتقال ہو جائے گا, اور پھر جناب اسرائیل جو ملک الموت ہے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے بھی موت روح قبض کر لی ہوگی. اس کے بعد پروردگار فقط تنہا رہ جائے گا. مولا سجاد اس مفہوم کو ایک صحابی کے سامنے بیان کر رہے تھے. بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار جب دوبارہ تنہا یک اور اکیلا ہو جائے گا تو آواز بلند کرے گا, لمن الملک اليوم, آج کے دن حکومت کس کی ہے, جس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, نماز کے اندر بھی آتا ہے, آج کس کی حکومت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا, للہ الواحد القہار, آج اس کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور قہر و غضب ڈھانے والا ہے. مولا سجاد یہ جملے ادا کرنے کے بعد زار و قطار رونے لگا, ایسا آفت والا دن ہوگا. یہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دوسرے سور کا, سارے انسان سارے جنات مر چکے ہیں, اب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر سور پھونکا جا رہا ہے. بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی سور ہے, ایک سور سے انسان مر رہا ہے, ایک سور سے انسان زندہ ہو رہا ہے, کیسے ممکن ہے؟ بہت ممکن ہے. دھماکے کی آواز سے انسان مر جاتا ہے اور الارم کی آواز سے انسان جاگ جاتا ہے. تو کچھ آواز ایسی ہوتی ہے جن سے انسان جاگتا بھی ہے, یہ آواز ایسی ہوگی جس سے انسان جاگ جائے گا, جس کے بارے میں قرآن حدیث کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعحن المنفوش. ایسی کھڑکھانے والی آواز آئے گی, ایسی چیخ و پکار والی آواز آئے گی جس کو تم نہیں جانتے. بما ادراک ما القارعہ, تم کیا جانو قارعہ کیا ہے. ایسی آواز ہوگی سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اور زندہ ہونے کے بعد قرآن نے لفظ استعمال کیا, تعبیر استعمال کی ہے, ایسے بھاگیں گے جیسے ٹڈیاں بھاگا کرتی ہیں. یہ لفظ ہے قرآن مجید کا. علماء نے اس پر تحقیق کی کہ لفظ ٹڈی کیوں استعمال ہوا, اس میں کیا منطق ہے؟ کوئی اور کیڑا, کوئی اور مکوڑا, کوئی اور چھوٹی مخلوق کا نام لے لیتے, چوٹیوں کی طرح, مکھیوں کی طرح, مچھروں کی طرح, نہیں کہا ٹڈیوں کی طرح اڑیں گے بھاگیں گے. ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹڈی چھوٹا جانور ہے, ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے چھوٹے ذرات ریت کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح لوگ اٹھیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے, آیت اللہ دستگاہ شیرازی نے وجہ لکھی, فرماتے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر پرندہ پرواز کرتا ہے, ہر مکھی اور حشرات الارض پرواز کرتے ہیں, لیکن ٹڈیوں کی پرواز میں اور دوسروں کی پرواز میں فرق ہے. دوسرے جب پرواز کرتے ہیں تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ پرواز کرتے ہیں, گروہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں, اور ٹڈیاں جب پرواز کرتی ہیں تو کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا, آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, کبھی دیوار سے ٹکراتی ہیں, کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں, انہیں کچھ نظم و ضبط سمجھ میں نہیں آتا. حشرات الارض کی طرح, خاص طور پر ٹڈیوں کی طرح انسان کو معشور کیا جائے گا, انسان دوسرے انسان سے ٹکرا رہا ہوگا, کوئی خبر نہیں ہوگی کہاں جا رہا ہے انسان. یہ دوسرے سور کا موقع ہوگا. پھر اس کے بعد منزل آتی ہے میدان حشر کی, جب اٹھایا گیا ہے اس کے بعد سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کروں, بہت زیادہ نکل چکا ہے, میدان حشر میں جب لایا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی کوئی لباس نہیں ہے, کوئی مال نہیں, کوئی اولاد نہیں, کوئی نہیں ہے ساتھ, حتی لباس بھی نہیں ہے ساتھ, اور اس طریقے سے انسان میدان حشر کے اندر جا رہا ہے. اس کے بعد نامہ اعمال انسان کی گردن پر لادے جائیں گے, پھر تجسم اعمال ہے. تجسم اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے نمازیں پڑھی ہوں گی, یہ نمازی نوری نورانی انسان کی صورت میں آ جائے گی. کسی نے سوت کھایا ہے, ایک بدصورت سور کی شکل میں آ جائے گا. یعنی اعمال مجسم ہو جائیں گے انسانوں اور جانوروں کی صورتوں میں, یہ اس کے سامنے ہوگا. پھر مقرب لوگوں کی گواہیاں ہیں کہ ہم نے فریضہ تبلیغ انجام دیا تھا. جب نامہ اعمال انسان کی گردن پر لدا ہوا ہوگا, تجسم اعمال ہو چکا ہوگا, انسان شکایت کرے گا کہ میں نے سود اس لیے کھایا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, خبر ہی نہیں ملی. تم سوال کیا جائے گا, تم کس کے امتی تھے؟ جواب دیں گے, ہم مثال کے طور پر رسول اللہ کی امتی ہیں. وہاں سے پروردگار رسول اللہ کو بلائے گا, یہ تمہارا امتی ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا. کیا آپ نے پیغام دین نہیں پہنچایا؟ وہاں پر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ کہیں کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی, پیغام دین نہیں پہنچ سکا. اور اگر یہ کہہ بھی دیا کسی نے بڑھ کر کہ ان کے پاس گواہی کیا ہے کہ انہوں نے پیغام دین پہنچایا, تو گواہی کے طور پر مولائے کائنات آئیں گے, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول نے پیغام دین پہنچایا تھا. تو گواہیاں ہوں گی, اور ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کی اسی طریقے سے گواہیاں دے گا کہ ہاں میں نے ان تک پیغام دین پہنچایا تھا, میں نے ان تک پیغام دین پہنچایا تھا. اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت موجود ہے, وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم لوگوں کو درمیان کی امت بنایا ہے, اور تم درمیان کی امت بننے کے بعد سارے لوگوں پر گواہ ہو, اور رسول تم لوگوں پر گواہ ہیں. اگر کوئی تم سے کہتا ہے کہ ہم تو پیغام دین نہیں پہنچا, تمہیں پکڑا جائے گا. کیوں نہیں پہنچا؟ تم پہنچا سکتے تھے. اور اگر تم خود یہ کہو گے کہ مجھ تک نہیں پہنچا, تو رسول کو بلایا جائے گا کہ آپ نے پیغام دین کیوں نہیں پہنچایا, اور پھر اس پر گواہیاں دی جائیں گی. اور یہاں کے بعد پھر حوض کوثر کی منزلت ہے. حوض کوثر سے انسان کو گزرنا ہے اور محبان اہل بیت اس سے فیض یاب ہوں گے. پھر اس کے بعد میزان کی منزل ہے, اور میزان وہ چیز ہے, اس میزان کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی تھی, وقت بہت زیادہ نکلا جا رہا ہے ہاتھوں سے. میزان جہاں پر وزن کیا جا رہا ہے, نیک اعمال انجام دی جا رہے ہیں, اس کا وزن ہو رہا ہے, لیکن کیسے وزن ہوگا؟ ایک کلو کی نماز پڑھی تھی اس لیے وزن ہو رہا ہے, اس سے 50 سال نمازیں پڑھی تھی اس کا پلہ بھاری ہو گیا, اور وہ 20 سال کی عمر میں مر گیا, اس نے 5 سال نمازیں پڑھی تھی اس کا پلہ ہلکا ہو گیا, کیا ایسا ہوگا؟ وہاں پر نمازوں کا احساس سالوں اور مہینوں سے تو نہیں ہو رہا, کوالٹی دیکھی جا رہی ہے, اخلاص دیکھا جا رہا, توجہ دیکھی جا رہی, تو میزان کیسا ہوگا وہاں پر؟ بیان ہوتا ہے ایک میزان تو یہ ہوگا جس کے اندر کوالٹی اسٹینڈرڈ چیک کیا جائے, کتنا کس کوالٹی کا ہے یہ عمل, کس کوالٹی کا ہے. اور اسی طریقے سے ایک زیارت کے اندر ہم جڑنا پڑتے ہیں, زیارت مطلقہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیک یا میزان الاعمال, اے اعمال کے میزان تم پر ہمارا سلام. کیا میں اس مائک کو سلام کر سکتا ہوں؟ کیا میں فرش کو سلام کر سکتا ہوں؟ دیوار کو سلام کر سکتا ہوں؟ نان لیونگ تھنگ کو انسان سلام نہیں کر سکتا, حتی جانداروں کو جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ان کو بھی انسان سلام نہیں کر سکتا. اور ہم زیارت میں پڑھ رہے ہیں کہ میزان پر سلام, تو میزان کیا نان لیونگ تھنگ ہے یا جاندار ہے؟ اس میں ایک معصوم کی روایت آتی ہے, فرماتے ہیں غالب مولا کہنا تھی کہ روایت فرماتے ہیں کہ اس وقت میزان میں اور میری اولاد ہوں گی, اور ہم چیک کریں گے کہ پوری انسانیت میں سے کون نیک عمل انجام دینے والا تھا, کون برے عمل انجام دینے والا. تو میزان اہل بیت کرام کی ذات ہوگی. اس کے بعد منزل آتی ہے پل صراط کی, اور پل صراط کے بارے میں مشہور حدیث, اور وہ حدیث ایسی ہے جو شیعہ سنی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, حتی صالح الوردانی بہت متاثر سنی عالم دین, انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی اس کے بعد شیعہ بنے. کہتے ہیں حدیث کیسی حدیث ہے؟ رسول کی حدیث جو خلیفہ اول سے منسوب ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول نے شاہ فرمایا, لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. وہ شخص اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک اس کے پاس علی کا دیا ہوا پاسپورٹ موجود نہ ہو. جب پاسپورٹ علی کا چاہیے تو پھر میں اس مذہب میں کیا کر رہا ہوں؟ اور اس کے بعد مذہب شیعہ کو قبول کرتے ہیں. اب پل صراط کی منزلیں کیسی ہیں؟ وقت بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. پل صراط کے اندر تین طرح کی منزلیں آنے والی ہیں. ایک بلندی کی طرف ہے جہاں ہزار سال گزرنا ہے, پھر ایک نشیب کی طرف ہے جہاں ہزار سال گزرنا ہے, اور پھر ایک منزل ہے کہ جہاں پر عجیب و غریب آبادی آئیں گی, جانور ہوں گے, کیڑے مکوڑے ہوں گے, حتیٰ بچھو ہوں گے, وہاں سے انسان کو ہزار سال کے پیریڈ سے کے درمیان گزرنا ہے. اس پل صراط کے بعد پھر شفاعت کی منزل ہے, یہ آخری شفاعت ہے, اور جس کو یہ والی شفاعت نصیب نہیں ہوئی وہ جہنم میں. اس کے بعد مرحلہ نہیں ہے آگے کا, یہ شفاعت کی منزل ہے. اس کے بعد یا تو انسان جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا. نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الا وانی لم اراک الجنہ ناما طالبھا ولا اراک النار ناما حاربھا, میں نے جنت جیسی کوئی قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار سوئے ہوئے, اور نہ ہی جہنم جیسی کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے جس سے بھاگنے والے بھی سوئے ہوئے. یقین ہی نہیں ہے کہ آنے والی, انسان مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے کہاں آئے گی, کیسے آئے گی. رمضان کی راتیں آتی ہیں, مولا سجاد سحر کی وقت دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے کہتے ہیں, اور کیا جملے ہیں. مولا ہی کی زبان سے اگر انسان سنے تو رو رو کر اس دنیا سے فنا ہو گیا. وہ سجاد جس کا لقب سجاد پڑ گیا, سید الساجدین, زین العابدین, ایسے سجدہ کرنے والے تھے کہ ہر سال ساتوں اعضاء سے جو سجدے میں انجام دیے جاتے ہیں وہاں کی چمڑی سخت ہو جاتی اور کٹ کٹ گر جاتی. 70 سال کی عمر کسی بزرگ نے گزاری اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے کہ اعضاء سجدہ کی چمڑی کٹ جائے, وہ ہمارے لیے بڑے عارف ہو جائیں گے. مولا سجاد ہر سال یہ واقعہ پیش آتا تھا, اس لیے محسن نقوی نے کہا تھا سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجا کی دکانیں, سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجا کی دکانیں, سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں, سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے, گونجے کی زمانے میں جہاں تک یہ آزانے, سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا, سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. بہت بڑے بڑے سجاد گزرے ہیں, سجدہ کرنے والے گزرے ہیں, لیکن سید سجاد سے بڑھ کر کوئی اور سجدہ کرنے والا نہیں. رمضان کی راتیں آتی ہیں, مولا سجاد کے جملے یہ کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فما لی لا ابکی, ابکی لخروج نفسی, ابکی لظلمۃ قبری, ابکی لضیق لحدی, ابکی لسؤال منکر ونکیر ایایا, ابکی لخروج من قبری, عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری, انظر مرة عن یمینی واخرا عن شمالی. مولا سجاد روتے روتے رمضان کی راتوں میں کہتے ہیں, پالنے والے میں کیوں گریہ نہ کروں, میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں جب ملک الموت میری روح قبض کرے گا. مولا سجاد کہتا ہے, میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں جب مجھے تاریخ قبرستان میں دفن کیا جائے گا, میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں جب منکر و نکیر مجھ سے سوالات کریں, میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا, اور میری حالت یہ ہوگی کہ میں عریان ہوں گا, ذلیل ہوں گا, اپنے نامہ اعمال کو بوجھ کو اپنے پیٹ پر اٹھائے ہوئے ہوں گا, کبھی دائیں دیکھوں گا کبھی بائیں دیکھوں گا, کوئی میری امداد کو نہیں آئے گا. یہ مولا سجاد کے خوف کی حالت, خوف قیامت یہ عبادت میں شامل ہے, امید جنت بھی عبادت ہے, خوف جہنم اور خوف قیامت کی عبادت ہے. آج 11 رمضان المبارک کی تاریخ آ گئی, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو 11 رمضان سے 11 محرم کی طرف لے جائے, وہاں پر بھی مولا سجاد کی آواز بلند ہے اور رمضان کی راتوں میں مولا سجاد کی آواز بلند ہے. 11 رمضان کی تاریخ گزرتی ہے تو آپ نے دیکھا رات کا وقت ہے, چراغا ہوا ہوا ہے, روشنی موجود ہے, لوگ موجود ہیں. کربلا میں جب 11 محرم کی تاریخ آئی ہے یہ چراغا موجود نہیں تھا, لوگ موجود نہیں تھے, رونے والے موجود نہیں تھے, اور ماتم کے لیے رونے کے لیے آوازیں یا صدائیں اور ہاتھ بلند ہوتے تھے تو روکا جاتا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا سجاد بیمار تھے, مستر تھے, غشی کے عالم میں تھے. لیکن میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے مولا سجاد وشی کے عالم میں ہوں گے, لیکن اتنا بتائیے جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہو, کیا کوئی بھی ایسا انسان ہے جو تین دن کی بھوک پیاس کے بعد صحت مند ہو؟ ہر ایک غشی کے عالم میں ہے. قاسم پر بھی غشت آ رہی ہے, اون محمد پر بھی غشت آ رہی ہے, حبیب ابن مظاہر پر بھی غشت آ رہی ہے, سب تین دن کے بھوکے اور پیاسے. حالت ایسی نہیں کہ جہاد کر سکے, لیکن مولا کی غشی میں اور ان کی غشی میں فرق ہے. ان کو اگر غشی آ جائے گی تب بھی جہاد کرنا ہے, اور مولا نے اگر جہاد کر لیا تو امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. غشی مسئلہ نہیں تھا, امامت مسئلہ تھا. اگر امامت کوئی اور موجود ہوتی مولا سجاد بھی شاید اپنے آپ کو قربان کر دیتے. اس شاعر نے کیا خوب کہا, اشک غم جو برسر رخسار ہے میری بخشش کا یہ ذمہ دار ہے, نام ہی جس کا شفا کا ہو سبب کیسے میں لکھ دوں کہ وہ بیمار ہے. ناممکن ہے کہ سجاد بیمار ہے, غشی کے عالم میں تھے. ہاں تاریخ یہ کہتی ہے بظاہر جو غشی کے عالم میں تھے وہاں پر بھی چار مقامات پر سجاد نے اپنی آنکھیں کھولی. مقامات سن لیجئے اور زحمت تمام. پہلا موقع وہ آیا جب حبشی غلام جان سید الشہداء سے اجازت لینے کے لیے آتا, مولا اجازت دے دیجئے اس غلام کو. مولا فرماتے ہیں کہ تم میرے غلام نہیں ہو, آقا سجاد سے اجازت. غلام چلتا ہے آقا سجاد کے خیمے میں داخل ہوتا ہے, سلام عرض کرتا ہے, کہتا ہے مولا اجازت دے دی. مولا نے اب وہ جملہ کہا ہے, اس جملے کی ترجمانی نہیں کر سکوں گا. مولا فرماتے ہیں اب میرے بابا پر کیا یہ وقت آگے آئے کہ غلام بھی میرے بابا پر قربان ہوں گے. اب فرماتے ہیں جاؤ جان, آج تو کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے, جاؤ میں نے تمہیں جانے کی اجازت. اور جان کو شرف یہ ملا ہے کہ جب آئے تھے خیمے میں تو غلام بن کر آئے تھے, جب خیموں سے گئے ہیں تو نائب امام بن کر گئے, سفیر امام بن کر گئے ہیں. یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع وہ تھا اب منزلیں سخت سے سخت ہوتی گئی, اب آوان قربان ہو گئے, اصحاب قربان ہو گئے, گھر والے قربان ہو گئے, اب مولا صدائے استغاثہ کو بلند کرتے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. کئی خیمے ایسے تھے جہاں پر تلاتوں ہوا, لیکن ایک مولا سجاد کا خیمہ بھی تھا جہاں پر تلاتوں. مولا سجاد ایک ہاتھ میں عصا اٹھائے, ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائے, خیموں سے باہر آ جاتے. آپ کا کوئی ناصر نہیں رہا, آپ کا کیا کوئی مددگار نہیں رہا, یہ بیٹا زندہ ہے. آقا حسین سجاد کو دیکھتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, بہن زینب سجاد کو اپنے خیموں میں لے لو کیونکہ سجاد کو امامت بچانی. تیسرا موقع وہ تھا جب کوئی زندہ نہ تھا, اب نہ آوار ہے نہ انصاف ہے, اور جن کی خاطر یا اصحاب اور انصار قربان ہوئے تھے اب نہ وہ زندہ ہے, فقط ایک آدمی زندہ ہے, سرکار سید الشہداء کی ذات. اب وہ خیمے میں آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے سے اجازت طلب کرتی ہے. بہن زینب نے اٹھایا ہے سجاد کو, کہا اپنے بابا کو آخری سلام عرض کر دو. سجاد نے جا کر اب وہ جملہ کہا, کلیجے پھٹ جائے اس جملے کو سن کر. سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا, اب کہتے پھوپھی اماں مجھے بتائے تو صحیح میرے بابا کہاں ہے. 1900 زخم سرکار سید الشہداء کے جسم پر لگ چکے تھے, جسم پر لگنے والے زخم تو گن لیے, لیکن دل پر لگنے والے زخم کو کون گنے گا. آقا سجاد نے بابا کو سلام کیا, بابا کو رخصت کر دیا. اب سجاد کو غش آ گیا, اور اب جو غش آیا ہے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. اب زمین کربلا میں زلزلہ آتا ہے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, سرخانیاں جلتی ہیں آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, شور و گل بلند ہوتا ہے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. اب کب آنکھیں کھلی؟ جب پھوپھی اماں نے خشانہ ہلا کر کہا سجاد اب کوئی زندہ نہیں رہا, تم مکے امام ہو, خیمے جل رہے ہیں, بتاؤ ہم کیا کریں, جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. سجاد کی قسمت ہے, ہر امام کو امامت ملی ہے, لیکن کسی نے امام بننے کے بعد نماز کا حکم دیا, کسی نے حجاب کا حکم دیا. یہ سجاد کی قسمت تھی, جب امامت کے عہدے پر فائز ہوئے حکم دیا تو کیا دیا, رسول کی نمازیوں کو مجبوراً بے مرزگی کا حکم دیا. زینب خیمے سے باہر آئے, خیمے سے باہر تو آ گئی, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے مدینے کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اما زہرا آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا, دیکھے بیٹیوں کو ولویا میں بے مقدار. حق علم الذين ظلموا آل محمد ایام قلبی قلبون والے والے بحق محمد والے محمد ہمارے اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان حال مومنین دنیا بھر میں آباد ہیں تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سیلاب سے متاثرین مومنین کی امداد فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد علماء کرام مراجع نظام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، اپنی آخری عزت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، مرحوم یوسف علی عبداللہ اسماعیل، حسن علی عبداللہ اسماعیل، بطل زبیدہ مولود مولو، عارف